یہ کیونکہ کل قربانی ہے اس لیے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ بعض ایسے ہیں کہ جو جس پر قربانی واجب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اس لیے قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہے اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، مقیم کا مطلب ہے جو جس کا قیام ہو مسافر نہ ہو، تو مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی برابر ہے، کی قیمت کے برابر ہے، یعنی نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے اس کا، یہ تو قربانی ہے اس عاقل بالغ پر مقیم مسلمان پر اور مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اس کی قیمت کے برابر ہو، اس پر وہ صاحب نصاب ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی یا تو وہ صاحب نصاب ہے اور یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد مال پر سال گزرنا شرط نہیں، بس یہی چیز ہے کہ بہت سے لوگ کے پاس ان کے پاس نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی سونا، 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال تو گزرا نہیں تو اس پہ زکات، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ سال گزرنا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے تو زکات کے لیے ہے. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں، ذیلحجہ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. ذیلحجہ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. اتنا مال آ گیا کہ جس پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، سال گزرنا ضروری نہیں. قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے. اس پر قربانی واجب ہے. بہت سے لوگ سن لیں پلاٹ والے یہاں موجود ہیں کہ خواہشات کو خود غور سے سن لیجئے. ضرورت جس کے پاس رہائش کے علاوہ زائد مکان موجود ہے خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو, ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہیں, ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں بھی ہیں, تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے. تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہوگی. آج کل 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً 39,000 ہے. جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان یا ہو اس مالیت کا یا یہ اتنا مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے, اس پر سال گزرنا ضروری نہیں. اس میں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں. اصل قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو, ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا. قربانی کی قضا, اگر قربانی کے دن گزر گئے اور نہ واقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے. اگر کسی کے پہلے بھی ایسے گزر چکے ہیں اس پر قربانی کی قضا ہو گئی, قربانی نہیں کی, تو وہ پچھلے سالوں کی بھی ادا کرے ان کو جو اس پر واجب تھی. لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا, لیکن قربانی کے دنوں میں اگر جانور کی قیمت صدقہ کر دی تو واجب ادا نہیں ہوگا, اور وہ آدمی گناہگار ہوگا, کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے, جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی, زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا, ایسا ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی. قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے. اس وقت اگر کسی نے اس کی قیمت کے برابر جانور کو ذبح نہیں کیا, اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر دیا, تو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوا, اس پر قربانی واجب رہے گی. اگر کسی نے قربانیاں اکثر سال نہ کی ہوں اور اس پر قربانی واجب تھی, اب وہ شخص ہر ایک سال کی قربانی کے عوض ایک حصہ قربانی کی قیمت صدقہ کرے. یہ ابھی بتایا تھا کہ اکثر سال اگر اس نے پچھلے سالوں میں قربانی نہیں کی تو اب ہر ایک سال کی قربانی کے عوض ایک حصہ قربانی کی قیمت صدقہ کرے. قربانی کی نذر ماننا, اگر کسی نے قربانی کی نذر مانی ہے تو نظر کی وجہ سے یعنی اس نے کہا میں یہ قربانی ادا کروں گا، میں قربانی کروں گا، تو اس نے یہ نظر مان لی، تو نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. خواہ نظر ماننے والا فقیر ہو یا مالدار، دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا، قربانی کرنے سے پہلے بال کاٹ کر اور دودھ دوہ کر خود استعمال نہ کرے بلکہ صدقہ کر دینا لازم ہے. البتہ قربانی کے بعد کٹے ہوئے بال اور تھن میں سے نکلا ہوا دودھ استعمال کرنا جائز ہے. قربانی کے بال اور اس کے بعد قربانی کے بعد اس کے تھن میں سے دودھ نکل آیا تو وہ دودھ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن زندہ جب تک تھا اس وقت تک جائز نہیں تھا، کیونکہ اس کا اس وقت صدقہ کر دینا لازم تھا، کیونکہ جانور کے ذبح کرنے کا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا. ذبح کرنے کے بعد جس طرح اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح بال دودھ اور چمڑا وغیرہ بھی خود استعمال کرنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ اس کے بعد باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ ضروری مسائل باقی یہ کتاب ہے مفتی انعام الحق صاحب کی ہے جو جامعۃ العلوم اسلامیہ نوری ٹاؤن میں کے مفتی ہیں، حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں. تو یہ کتاب جو صاحب چاہیں اپنا خرید سکتے ہیں، بیت الانار. بہرحال یہ باسی معلوم ہو جائے گا نیو ٹاؤن سے. باقی بیشتی زیور میں بھی مسائل سب لکھے ہوئے ہیں. بیشتی زیور تو اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ہی ہر گھر میں، اسی سے اس کو پڑھنے. اور آگے آگے جگہ ہو تو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سرک جائیے، کافی بیچ میں بھی جگہ ہے ادھر. کلام پڑھ لو بھائی، پورا کر لیجیے اس کو جو رہ گیا تھا. قمر کو جانتے ہیں یہ پڑھ رہے تھے نا ہم، نکانوے پیشہ
شبِ اختر کو ان کے وصل کا ساماں سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں. قمر کو جانتے ہم انہیں کا نور پیشانی، कमर को जानते हैं हम उन्हीं का नूर पेशानी शफक के रंग को रंगे रुखे ताबां समझते हैं शफक के रंग को रंगे रुखे ताबां समझते हैं
नूर पेशानी। अल्लाह ताला तो पेशानी से पाक है, तो पेशानी से नूर पेशानी से मतलब है खास तजल्ली खास जलवा अल्लाह ताला का, जो अल्लाह वालों को अल्लाह ताला अपने औलिया को अता फरमाते हैं। और इसी तरह जो दूसरा मिसरा है कि शफक के रंग को रंगे रुखे ताबा समझते हैं, यहां भी तजल्लियात का ही वो है, यानी तजल्लियात ही का जिक्र है, लेकिन उसकी किस्में मुख्तलिफ होती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान हदीस कुदसी में है कि जब बंदा सजदा करता है तो बैना कदमी रहमान, दोनों कदमों के दरमियान में उसका सर होता है। तो अल्लाह ताला तो सर से पाक हैं, लेकिन वो कुछ खास तजल्लियात हैं जो जो जिन पर जिनके सामने जिनमें वो बंदा सजदा करता है उसको पांव से ताबीर किया।
तो गम ख्वारी न कर चार अगर बस राह ले अपनी, तो गम ख्वारी न कर चार अगर बस राह ले अपनी, हम उनके दर्द ही को दर्द का दरमां समझते हैं, हम उनके दर्द ही को दर्द का दरमां समझते हैं। बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन ईमान की, बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन ईमान की, हम उनकी याद को सरमाया ईमान समझते हैं, हम उनकी याद को सरमाया ईमान समझते हैं, शबे अख्तर को उनके वसल का सामान समझते हैं, सहर के नूर को हम जलवाए जाना समझते हैं।
یہ حضرت کا واز ہے مجاہدہ اور تسیل الطریق، پانچواں واز ہے جو حضرت کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی مواعظ اور حضرت کے ملفوظات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ شائع کرا دے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرت دعا فرمانتے تھے کہ اللہ میں بھی ایک آہ بھی رائے گا نہ ہو، اے اللہ حضرت والا کی دعا کے صدقے میں ایک آہ بھی رائے نہ ہو، رائے گا نہ ہو، اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی فنائیت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خود بہت بڑے عالم ہیں، ہم کسی ولی اللہ سے کیوں فیض حاصل کریں؟ اول تو یہ گمان کہ ہم بڑے عالم اور ولی ہیں یہ خود معنی فیض ہے، لیکن مان لو کہ شیخ اس درجے کا ولی اللہ نہیں ہے، تب بھی اپنے کو کچھ نہ سمجھ کر اس کی صحبت میں رہو، اور اس کے سامنے زانو ادب طے کرو، پھر اسی کی برکت سے جب تمہاری روحانیت پیدا ہوگی تو اسی درجے کی ہوگی جس درجے کی آپ میں صلاحیت ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرغی کے پر میں بطخ کا انڈا رکھ دو تو بطخ ہی پیدا ہوتی ہے، اور بطخ کا انڈا جب بطخ بن کر پانی پر چلے گا تو مرغی جو شیخ ہے کہے گی کہ ارے ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ میرا خلیفہ آگے بڑھا جا رہا ہے، یہ پانی میں اتر گیا۔ لیکن خلیفہ اگر نالائق نہیں ہے تو مرغی کا ساری زندگی شکریہ ادا کرے گا کہ آپ کی گرمی ہی سے تو مجھے حیات عطا ہوئی۔ حکیم الامت بہت بڑے عالم تھے، مجدد زمانہ تھے، حاجی صاحب کے علم سے حضرت کا علم بدر جہاں زیادہ تھا، لیکن حاجی صاحب کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کانپور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا، خود فرمایا کہ عبد الغنی اس بیان میں شامل تھا، اور اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ بیان کرتے کرتے حضرت حکیم الامت کو اتنا جوش ہوا کہ بے اختیار زور سے نعرہ لگایا، حالانکہ حکیم الامت کبھی مغلوب الحال نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت غلبہ حال میں نعرہ لگایا ہائے امداد اللہ، ہائے امداد اللہ۔ اور حضرت حکیم الامت خاموش ہو کر منبر پر بیٹھ گئے۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں نعرہ لگایا تھا، فرمایا کہ حاجی صاحب کے صدقے میں اور حاجی صاحب کی دعاؤں سے علوم کی اتنی بارش ہو رہی تھی اور اتنے مضامین آ رہے تھے کہ مجھے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں، میں بے اختیار مجبور ہو گیا نعرہ لگانے پر۔ ایک بیرسٹر نے کہا کہ آپ کو کس نے ملا بنا دیا، اگر آپ بیرسٹر ہوتے تو عدالت کو ہلا دیتے اور اپنے دلائل سے جج کو حیران کر دیتے، آپ اتنا مدلل بیان کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے اس کمال تک پہنچایا ہے۔ وہ فارسی دان بھی تھا، اس نے کہا تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی، تم کو یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا ہے، یہ جمال تم کو کہاں سے ملا ہے؟ حضرت نے فرمایا من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم، میں حاجی مہاجر مکی کے کمال سے، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال سے مکمل ہوا ہوں اور ان کے جمال سے مجمل ہوا ہوں، یعنی ان کا جمال میرے اندر آ گیا ہے، میں جو جمال حاجی صاحب کا جمال ہم نشیں درمن اثر کرد مٹی کے، سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے اور اس میں خوشبو کیسے آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم، جو اس خوشبو میں جو جس میں میں بسی ہوں اس کے جمال نے مجھے یہ جمال عطا فرمایا، یہ خوشبو عطا فرمایا، ورنہ میں جانتی ہوں میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حکیم جی، حضرت کے حکیم جی کہنے میں مجھے اتنا مزہ آتا تھا کہ نہ پوچھو، سب لوگ بھی آج حکیم جی کہہ رہے ہیں، حالانکہ جب میں علی گڑھ گیا اور ایک حکیم زرغام علی صاحب طبیہ کالج کے پروفیسر کو ایک دیہاتی نے حکیم جی کہہ دیا تو انہوں نے اس کو بھگا دیا اور کہا کہ ہم تمہارا نسخہ نہیں لکھیں گے، تم نے ہماری توہین کر دی، کبھی ڈاکٹر جی کہا کبھی پروفیسر جی کہا، بس حکیم ہی کنڈم ہے جس کو جی لگا رہے ہو، منشی جی، حکیم جی، باورچی جی، ماسٹر جی، بلکہ ماسٹر صاحب کہتے ہو، لیکن مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ میرے شیخ نے مجھے اسی نام سے پکارا تھا، حکیم جی۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو متصاعدن درجات پر درجات درجات پر درجات بڑھاتا رہے، اور میں ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی محبت کا حق ہے. اللہ ان کی اولاد پر، اولاد در اولاد پر، پورے خاندان پر، شہر والوں پر بھی رحمت نازل فرما، پھول پور والوں پر بھی پھول برسا، پھول پور والوں پر اپنی رحمت کے پھول برسا، اور سب کو صاحب نسبت کر دے. جہاں رہتا ہوں، چاہے وہ حرم شرف شریف کی زمین ہو، عرفات و منا و مزدلفہ ہو، کہیں بھی جاتا ہوں میں اپنے شیخ اور ان کے گھر والوں کو نہیں بھولتا. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، یہ راستہ اللہ کا بہت مشکل ہے. نفس سے جہاد، نفس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کسی اللہ والے سے اگر جڑ جاؤ تو فرماتے تھے حکیم اختر، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار بھی ہو جاتا ہے. پھر تلاوت کا مزہ، سجدے کا مزہ، اللہ کے نام لینے کا مزہ، سارا دین مزیدار اور لذیذ ہو جاتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے، بڑا عمدہ شعر کہا کسی ظالم نے، لیکن ظالم بمانا محبوب کے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اس بیچارے نے ظلم کر دیا. مجھے کہتا ہے، مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، نفس کی ہواؤں سے دبا ہوا تھا، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک صاحب کو نیند آنے لگی تو فرمایا، بھائی سو مت، میاں ذرا آنکھ کھلے رکھو، بعد میں سو لینا، میں بھی مسلسل جاگ رہا ہوں، جاگتا ہوں اور جگا کے رہوں گا. دیں گے تمہیں اب تاب سحر ہم، شبہائے جدائی کی نکالیں گے قصر ہم، جانے نہیں دوں گا تمہیں اب تاب سحر میں، کتنے زمانے کے بعد اختر آیا ہے، ہم تمہیں سونے نہیں دیں گے، تم ہمیں دیکھا کرو اور ہم تمہیں دیکھا کریں. کیا حضرت کا مزاج عاشقانہ تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ جب کسی اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. اب عرض کرتا ہوں، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی باعزت اور آخرت میں بھی باعزت زندگی چاہتے ہو، تو تم اہل تقویٰ کی یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ اور نفس دشمن کی غلامی سے نکل جاؤ، ورنہ دشمن وہ ٹھونسے، وہ گھوسے، وہ لاتے مارے گا کہ تمہیں بھوسا بنا دے گا. دشمن سے توقع مت رکھو کہ نفس کو میں حرام مزہ چکھا دوں گا تو یہ نفس میرا شکریہ ادا کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. یہ نفس تمہیں دنیا میں بھی پٹوائے گا اور میدان محشر میں بھی پٹوائے گا. نفس دشمن ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. جنہوں نے نفس کی غلامی کی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی. اس لیے اس دشمن کو دشمن سمجھو اور اللہ والوں کی غلامی اور ان کی جوتیاں اٹھانا اپنی شان سمجھو. شاعر کہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ تعالی کی محبت سیکھ لو دوستو، ایک دفعہ محبت اور اخلاص سے اللہ کہو گے تو اتنا مزہ آئے گا کہ زمین سے آسمان تک شربت روح افزا میں موجوں کے تلاطم کے ساتھ نظر آئے گا. دنیا کیا چیز ہے، حافظ شیرازی فرماتے ہیں، جو حافظ گشت بے خود کہ شمارت، بیک جو مملکت کا اوس و کیرا، جب میں اللہ کا نام محبت سے لیتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ ایران کی دو سلطنتیں میں جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو چونکہ میرے شیخ ہمیشہ اکثر شہروں میں انہی دو آیات پر بیان فرماتے تھے کہ اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو دو کام کر لو، کسی ولی اللہ کے پاس رہو اور اس کو کیسے پہچانو گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ سنت و شریعت پر چلتا ہو، اس کے بڑوں نے اس پر اعتماد کیا ہو، علماء بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں، خالی جاہلوں کا پیر نہ ہو. یہ خاص علامت بتا رہا ہوں کیونکہ جاہلوں کا مجمع لگا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ایک جاہل تھا، اس نے دیکھا کہ دن بھر مزدوری کرنے سے 50 روپے ملتے ہیں اور اگر کوئی دوا بیچ لیتا ہے تو اسے 500 روپے مل جاتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے. تو اس نے بھی کسی بھاڑ سے جہاں چنا بھنتا ہے راکھ جمع کر لی اور ساری راکھ لے آیا اور پوڑیاں بنا لی. اور ہمارے یہاں کثیر گنجان آبادی لاولکھیت کی ہے، اب جس کا نام لیاقت آباد ہے وہ وہاں چوراہے پر کھڑا ہو گیا. ایک بالکل جاہل جو بلاک اٹھایا کرتا تھا، مزدور تھا، اینچے اٹھاتا تھا، اب اس نے مجمع والوں کا کام سیکھ لیا. تو اس نے کہا کہ بھائیو دیکھو یہ پڑیا جو ہے مچھر کی دوا ہے اور مچھر اس پڑیا سے مر جاتے ہیں، زیادہ دام نہیں ہے، صرف 1 روپیہ مچھروں اور کھٹملوں کی دوا ہے، آپ مچھروں سے اور کھٹملوں سے نجات پا جائیں گے. تو بہت سے لوگوں نے خرید لی کہ بھائی 1 روپے کی دوا تو بہت سستی ہے، سب لے کے چلے گئے. لکھنؤ کے ایک صاحب شیروانی پہنے ہوئے آئے، انہوں نے کہا صاحب 1 روپے کی دوا مجھے بھی دے دو، لیکن ایک بات یہ بتائیے خان صاحب کہ اس کے استعمال کا کیا طریقہ کیا ہے. اس نے کہا بے وقوف، شیروانی اور بٹن اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے. ارے بھائی تم مچھر کو پکڑو، اس کا منہ کھولو اور ہمارا دوا اس کے منہ میں ڈالو. اگر نہ مرے تو ہمارے پاس لے آؤ، ہم ضمانت دیتے ہیں تمہارے مچھر کو ہم مارے گا، ہم اس مچھر کو جانے نہیں دے گا. تو وہ بیچارے شیروانی پہنے ہوئے جلدی سے آگے بڑھے اور اس پڑیا کو پھینک دیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بدھو کہاں پھنسے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کس الو کے چکر میں ہم آ گئے. تو ولی اللہ بننے کا نسخہ نمبر 1 ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی، جن پر علماء اور بزرگان دین اعتماد رکھتے ہیں اور وہ کسی اللہ والے کے اجازت یافتہ ہیں، یعنی ان کو اجازت بیعت دی گئی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو بزرگوں کے جو لوگ صحبت یافتہ ہیں اپنی بستیوں میں ان کو غنیمت سمجھو. اب یہاں کی قریبی بستی میں یہاں آپ سے قریب تر کون ہے؟ اس خانقاہ کے شیخ حضرت پھول پوری کے پوتے مفتی عبداللہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ بتا ہی دیں گے، کوئی علمی حدیث اور قرآن پاک کی تفسیر سنا دیں گے. لیکن یہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے مجاز صحبت بھی ہیں، یعنی ان کو یہ حاصل ہے کہ آپ کی تربیت کریں، آپ کو ذکر بتا دیں، آپ کے نفس کی اصلاح کر دیں. یہ ہیں مجاز صحبت کی اختیارات جس کو یہ مارے شرم و غیرت کے خود نہیں بیان کرتے، اور یہ بزرگوں کے دستور کے مطابق ہے. کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں خلیفہ ہوں، میرے پاس آؤ. اللہ والے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، مگر میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کی خیر خواہی میں آپ لوگوں کو متوجہ کروں. اختر تو کراچی چلا جائے گا لیکن یہ کہتا ہوں کہ ان کی حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تو اپنی جگہ پر ہے, مگر مولانا شاہ برالحق صاحب دامت برکاتہم نے ان کو حرمین شریف میں خلافت بھی دی ہے, مجاز صحبت بنایا ہے. لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جمعہ یہیں آ کر پڑھنے کی کوشش کریں, ان کا بیان سنیے, ان سے اصلاح نفس کا مشورہ لیجئے اور ان سے اللہ اللہ کا ذکر بھی پوچھ لیجئے کہ کیسے اللہ اللہ کیا جاتا ہے. صحبت کو معمولی نہ سمجھیے. اس وقت تو حضرت پھولپوری کے پوتے مفتی عبداللہ صاحب مجاز صحبت تھے, پھر بعد میں حضرت وارا ہردوئی نے ان کو مجاز بیعت بھی بنا دیا تھا. صحبت شیخ اور مجاہدے کا ربط. اب سنیے, میرے شیخ نے شاید ہی کبھی ایسا بیان کیا ہو جس میں ولی اللہ بننے کے نسخے کے یہ دو جز بیان نہ کیے ہوں. نمبر ایک اللہ والوں کی صحبت اور نمبر دو مجاہدہ. یعنی صحبت میں رہ کر ولی اللہ ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ اللہ والا بننے کی نیت ہو اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ بھی کرے. خالی دسترخوان پر مرغی اڑانے کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہو اور شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہو. یہ نہیں جیسے مجھ سے کالج کے لڑکے نے کہا تھا جو میرے ساتھ باندھے کے سفر میں تھا, جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, تو اس نے بعض کے بعد تنہائی میں مجھ سے کہا کہ مجھے ہر دسترخوان پر مرغا مل رہا ہے. تو میں نے بھی ایک شعر بنایا ہے کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ, کھانے والوں سے راہ پیدا کر. میں نے کہا دھت تیری کی, تو نے صحبت کا یہ مت سمجھا کہ بس مرغی اڑاؤ, اب اس کو میں دھت تیری نہ کہوں تو کیا کہوں. تو ولی اللہ بننے کا بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا رکھو. اگر اللہ والے دور ہیں تو جو اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں ان کی صحبت کو غنیمت سمجھو. مفتی عبداللہ مولانا شاہ برالحق صاحب کے پاس آتے جاتے ہیں. میں نہیں جانتا, شاید اور لوگ بھی یہاں بزرگوں کے صحبت یافتہ ہوں گے, جس کو جہاں مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کریں, کیونکہ مناسبت بہت ضروری ہے. اگر دل ملتا ہے تب آئیے, ورنہ دوسرا تلاش کرو. کیونکہ میرا شعر ہے, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. یہ اس فقیر کا شعر ہے. تو ایک جز تو یہ ہے اللہ والوں کی صحبت یا ان لوگوں کی صحبت جو اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان کے معتمد ہیں. نمبر دو ہے مجاہدہ. آپ کہیں گے مجاہدہ کیا چیز ہے, میں اس کی تفسیر کر کے آج کی تقریر ختم کرتا ہوں, کیونکہ اگلا جمعہ ہمیں نہیں ملے گا, جمعرات کو میری روانگی ہو جائے گی, اس لیے اس کی تفسیر کر دیتا ہوں کہ مجاہدہ کیا چیز ہے. مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری مشقت اٹھائے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت منصور سایہ ہوتے ہوئے دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک اللہ والے نے عارف اللہ نے کہا کہ یہ شخص کسی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے. چنانچہ ان کی زبان سے ان الحق نکلا اور تختہ دار پر چڑھائے گئے. اس لیے مجاہدہ کی تفسیر سنیے کہ مجاہدہ کیا چیز ہے. صحبت اللہ کے بعد कोई अगर चार काम न करेगा तो कितना ही बड़े से बड़ा शेख कामिल हो उसके पास भी वो रहेगा तो बुरा ही रहेगा, अच्छा नहीं बन सकता। ज्यादा इसको गौर से सुन लीजिए ताकि दोनों जुज मुकम्मल हो जाएं। अब हम वली अल्लाह बन जाएं। मुजाहिदे की एक नंबर तफसील नंबर एक है, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, कल पढ़ के सुनाऊंगा। मुजाहिदे के लिए तो जरूरी है कि क्या चीज मुजाहिदे में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए, वो चार बातें हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ के भी सुनाऊंगा। और उसमें इस पर तो थकान हो गई तो अलबत्ता वो एक वाक़या हज़रत का याद आ गया कि एक साहब पहाड़ की चोटी पर रहते थे और वो बहुत मशहूर था, बहुत अल्लाह वाले हैं। तो एक साहब उनसे मिलने गए, उनसे पूछा, देखा दोनों नाक में उनके कुछ गंदगी लगा रखी थी, कुत्ते का गू लगा रखा था नाक में। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये क्या क्या कर रखा है? कहने लगा मुजाहदा करता हूं ताकि मुझे नफ्स को मजा ना आए खुशबू से। तो नमाजें भी जो पढ़ते थे वो भी नहीं हुई और गुनाह अलग हुआ। और गुनाह नमाज कजा करने का गुनाह तो अल्लाह ताला जिहालत से बचाए। ये चीजें मुजाहिदा नहीं है, गैर जरूरी मशक्कत उठाना। वो जो शेख बताए उस पर अमल कर लो, आसान हो जाएगा, वरना इसी किसी उसमें गलतियों में पड़ जाएंगे, खुद अपने आप को अपना इलाज नहीं करेंगे, गुस्सा आएगा। अगर किसी इलाज नहीं कराया अब क्या तो गुस्सा आएगा तो उसको ये समझ के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्सा फरमाया है, अपने नफसानी गुस्से को वो उसको दीन समझेगा और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत समझकर नफसानी गुस्से में मुब्तला रहेगा, गुनाह में मुब्तला रहेगा। क्योंकि वो आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा तो जो आता था तो दीन के लिए आता था, अपने नफ्स के लिए नहीं आता था। इसलिए सोबत अहलुल्लाह किसी कामिल शेख की सोबत जो है वो समझ दीन की जड़ है, दीन की बुनियाद है। पूरी जिंदगी हज़रत वाला इसी पर जोर देते रहे कि मुजाहदा कर लो। खुसूसन जो हजरत ने कार्य तजदीद क्या मुजद्दिद थे कि निगाहों के इश्क मजाजी हुस्न परस्ती की तबाह कारियों से हजरत वाला ने पूरी जिंदगी आगाह फरमाई। ये मुजाहदा सबसे बड़ा फरमाई, जो ये मुजाहदा कर लेगा तमाम मुजाहदे उसके लिए आसान हो जाएंगे। और बस इसके लिए शेख की सोबत इख्तियार करें, शेख की सोबत में रहकर जो अल्लाह ताला उसको रखेगा उसके बाद इंशाल्लाह उसको कामयाब हो जाएगा। अख्तर रुबा खुदा कभी हो जाएगा जरूर, रहता है रात दिन जो किसी बाखुदा के साथ। हजरत वाला का शेर है, अख्तर व बाखुदा कभी हो जाएगा जरूर, रहता है रात दिन जो किसी बाखुदा के साथ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।